Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Masail fiqh ke bayan mein kal muftilat roza par hamari guftugu mukammal ho chuki thi. آج میں کچھ ہی مسائل پہ گزارش کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم قرآن کی آیتوں کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. مبتلات روزہ کے اندر کچھ ایسے جنرل پرنسپلز یا اصول ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت مفید ہے. ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ مبتلات روزہ میں سے کوئی بھی اگر بھولے سے انجام دیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یہاں پر اس وقت یہ ڈسپلے پر نہیں ہے. اگر کوئی بھی مبتلات روزہ میں سے بھولے سے انجام دیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. بھولے سے کھا لیا, بھولے سے پی لیا, اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اگر ایک شخص بھولے سے کوئی کام کرے اور اس سے ظاہر ہے کہ روزہ تو باطل نہیں ہوتا, لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ اب تو میرا روزہ گیا, بعد میں جب اس کو یاد آئے کہہ رہے یہ میں نے کیا کیا, میں نے تو بھولے سے پانی پی لیا, بھولے سے کھانا کھا لیا, اور وہ کہے کہ اب میرا روزہ تو گیا, اور اب اس وجہ سے وہ کہے کہ چونکہ میرا روزہ گیا لہذا میں کچھ اور بھی کھا لیتا ہوں, تو پہلے تو روزہ نہیں گیا تھا لیکن اب روزہ چلا گیا. یہ بات پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے کہ روزہ اگر باطل بھی کر لیا وداؤٹ اینی ریزن, تو بھی رمضان کا مہینے کا احترام یہ ہے کہ پورے دن میں نہ کچھ کھایا جائے, نہ پیا جائے, نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو روزے کو باطل کرتا ہے. بیمار کی بات نہیں ہو رہی ہے, دوسرے افراد کی بات نہیں ہو رہی ہے, جان بوجھ کر جس نے روزہ توڑ دیا اس کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے. تو یہاں پر بھولے سے کچھ کھانے پینے سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا, لیکن ایک مرتبہ یہ سمجھتے ہوئے بھولے سے کھانے کے بعد کہ میرا روزہ گیا اور اب اس نے کچھ اور انٹینشنلی کھا لیا یا پی لیا یا کوئی ایسا کام کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے, تو اب روزہ باطل ہو جائے گا. تیسرا مسئلہ, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبردستی کرے, مثلا کسی کو کچھ کھلا دے پلا دے, تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یا روزہ باطل نہیں ہوگا؟ مثلا کوئی شخص آپ کے سامنے آئے گن پوائنٹ پر پسٹول دکھا کر وہ کہے کہ میں یہ تمہارے منہ میں روٹی رکھ رہا ہوں اور اس کو کھانا پڑے گا تم کو, آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں اٹھایا, اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں پیا, لیکن اس نے زبردستی اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا دیا پلا دیا, کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ جواب جی نہیں, اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر معاملہ یہ ہو جائے کہ وہ پستول دکھا کر کہے کہ اپنے ہاتھ سے روٹی اٹھاؤ اور کھاؤ, اور آپ یہ کہیں کہ بھائی دو چوائس ہیں, یا روٹی کھا لو یا گولی کھا لو, تو کیا کیا جائے, روٹی کھائی جائے یا گولی کھائی جائے؟ تو کوئی بھی عقل مند انسان اس موقع پر گولی نہیں کھائے گا بلکہ روٹی کھائے گا. صحیح ہے, یہی اس کو کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے کیا اس نے کوئی گناہ کیا؟ جواب جی نہیں, کوئی گناہ نہیں کیا. کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ جواب جی ہاں, روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. زبردستی اس پر بھی کی گئی ہے, مگر وہ زبردستی کرنے والا اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کھلا رہا بلکہ یہ مجبور کر رہا ہے کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کھاؤ. یہ فرق ہے, یہ باریکی ہے ان دونوں مسئلوں کے درمیان, اور اسی پر آپ دوسرے بہت ساری برانچز اور فروعات کا اندازہ کر سکتے ہیں. زبردستی اگر اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا دیا, مثلا میں ایک اور مثال دوں, آپ نے سنا کہ آیت اللہ سیستانی کے علاوہ باقی بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ اگر پورا سر پانی میں ڈبویا تو روزہ باطل ہو جائے گا. اب ایک شخص ہے, کسی نے زبردستی اس کو دھکا دے دیا اور وہ سوئمنگ پول میں گر گیا اور اس کا سر پانی میں چلا گیا پورا سر, اس کا روزہ باطل نہیں ہے, اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر معاملہ تھوڑا سا یہ ہو جائے کہ وہ پستول دکھا کر کہے کہ خود جمپ کرو سوئمنگ پول کے اندر, اور وہ شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے, اللہم صلی اللہ علیہ, جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص پستول دکھا کر کہے کہ سوئمنگ پول کے اندر جمپ لگاؤ, ایک تو یہ کہ دھکا دے دیا, دھکا دیا وہ گیا, اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر معاملہ یہ ہو گیا کہ اسے وہ پستول دکھا ہے اور کہے کہ خود جمپ کرو, اور اب بیچارہ جمپ تو کرے گا, تو جمپ اس نے کیا تو اس کا روزہ باطل ہو گیا اگرچہ کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے. اور بہت ساری برانچز اور فروعات اس کی آپ بنا سکتے ہیں. یہ تھے کچھ مسائل جو مبتلا تھے روزہ کے حوالے سے ایک کلیات ہیں. اب آئیے آخری مسائل کی بحث ہم کر لیں, اور اس کا تعلق ہے فدیے کے ساتھ. باقی یہ کفارے اور قضا کی جو بحثیں ہیں میرے خیال میں یہ استقبال ماہ رمضان سے تعلق نہیں رکھتی, وداع ماہ رمضان سے تعلق رکھتی ہیں. جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہو اس وقت کے یہ مباحث ہیں کہ بھائی اب قضا ہو گیا تو کیا کرنا ہے, یا کفارہ ہے تو کتنا دینا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی اس کا تعلق نہیں ہے, تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ سب اپنے روزے رکھیں گے, تو پھر قضا ابھی ہم کیوں ازیوم کریں. اب آئیے بحث ایک ہے فدیے کی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت میں آپ نے سنا بھی اور واپس سنیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد. یہ جو پروردگار عالم نے کہا فدیہ, فدیے کا مطلب کیا ہے؟ فدیے کا مطلب ہے عوض یا بدل, ایک آلٹرنیٹو, ایک کمپنسیشن. یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے ایکسرسائزیبل نہیں ہے, ہر ایک کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ روزے کو فدیے سے بدل دے. پھر یہ آپشن کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو علماء عام طور پر بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں الشیخ والشیخہ والحاملہ والمرضعہ وذو العطاش, یہ افراد, یعنی بہت بوڑھا مرد, بہت بوڑھی خاتون, بڑھاپے کی وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. ایک تو یہ, اس کے بعد زیادہ پیاس کے مرض میں مبتلا افراد, وہ افراد کے جن کو پیاس کی شدت کا مسئلہ ہے, انتہائی شدید پیاس ان کی, جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. نمبر تین, پریگننٹ خاتون, ایک ایسی خاتون جو حاملہ ہے, حمل سے ہے, اس کے شکم میں اس کا بچہ ہے. نمبر چار, مرضعہ یعنی بچے کو دودھ پلانے والی خاتون. نمبر پانچ, وہ شخص کہ جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور اس کی بیماری اگلے ماہ رمضان تک طول پکڑ گئے. اب اس کی کچھ تفصیل آتے ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مگر پہلے واپس اس فہرست کو ذہن میں رکھیے گا. ضعیف مرد یا خاتون, زیادہ پیاس کے مرض میں مبتلا افراد, حاملہ خاتون, بچے کو دودھ پلانے والی خاتون, وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, ٹھیک ہے اب قضا کرے, نہیں قضا کیا کرے, اگلے ماہ رمضان تک اس کی بیماری طول پکڑ گئی. یہ وہ افراد ہیں کہ جو فدیے کے انڈر میں فال کرتے ہیں, جن کے بارے میں فدیے کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں. میں پھر یاد دلا رہا ہوں, یہ مسائل ہم نے احتیاط کے مطابق لکھے ہیں, یعنی اس کے اندر ہم مراجع کے فتاوی کے اختلاف کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے, احتیاط کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں, جس پر عمل کرنے سے تمام مراجع کے مقلدین کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے, وہ چار کے جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا. سب سے پہلے آئیے اس کو دیکھیں, ضعیف مرد یا خاتون. اب ظاہر ہے اس کے پاس ایکسکیوز کیا ہے, ان کے پاس ایکسکیوز ہے ان کی ایج, ان کا بڑھاپا, اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, یا روزہ اگر رکھیں گے تو بہت مشکل ہے, رکھ تو لیں گے لیکن بہت زحمت ہے ان کے لیے, بہت پریشانی ہے ان کے لیے. یہ افراد, ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے, بلکہ یہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ تین پاؤ آٹا یا تین پاؤ چاول ایک مومن فقیر کو ایک روزے کے بدلے دینا ہے, یہ ہے فدیہ. تین پاؤ آٹا یا تین پاؤ چاول, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو فدیے سے تعبیر کیا گیا ہے. اور پھر کہا گیا کہ اگر اس میں بڑھا دے من تتوا خیرن, جو اس میں بڑھا دے, قرآن کی آیت ہے, تو وہ اس کے لیے بہتر ہے, وہ تین پاؤ کی جگہ چھ پاؤ کر دے. یہ باقاعدہ تعداد مقدار بھی بیان کی گئی ہے کہ ڈبل کر دیا جائے اس کو, یعنی چار پاؤ کے اوپر ایک کلو تو ہو جائے گا, دو کلو اور ڈیڑھ کلو وہ اگر دے دیتا ہے تو اور بھی اچھا ہے ایک روزے کے بدلے میں. تو یہاں پر پہلی کیٹیگری کہ ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے, یہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے. فدیہ کب دیں گے؟ جیسے جیسے روزہ لیپس ہوتا جائے گا اس کے بعد پھر فدیے کی باری آئے گی, روزے سے پہلے نہیں, روزے کے بعد. سال کے دوران کسی اور موسم میں جبکہ موسم ٹھنڈا ہے، دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھنا ممکن ہو تو پھر قضا رکھنا بھی واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ یعنی اگر ایسا کیس ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے ابھی یہ ماہ رمضان آ گیا ہے گرمیوں میں، تو بڑھاپے کی وجہ سے ہم روزہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ماہ رمضان کے بعد جب سردی آئے گی اور مہینہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر دن چھوٹے ہو جائیں گے، مثلا آپ لندن کے اندر دیکھیں کہ اس وقت شاید 19-20 گھنٹوں کا روزہ ہے، شاید جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق 18-20 گھنٹوں کا روزہ ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 18-20 گھنٹے روزہ رکھنا تو جوانوں کے لیے بہت مشکل ہے، تو بوڑھوں کے لیے تو واقعی بڑی زحمت ہے۔ لیکن اسی لندن کے اندر ایسا موسم بھی آتا ہے کہ جس میں صرف 4 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 5 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 6 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ چیز شاید زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آ سکے کہ سال کے دوران کسی اور موسم میں جبکہ موسم ٹھنڈا ہے، دن چھوٹے ہیں اور روزہ رکھنا ممکن ہو تو پھر قضا بھی رکھنا واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ یعنی فدیہ تو دینا ہے، بعض کو کہا کہتے ہیں کہ نہیں پھر فدیہ بھی نہ دیں، لیکن نہیں، ہم احتیاط کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، فدیہ تو دینا ہے لیکن ساتھ میں بعد میں اگر وہ قضا رکھ سکتا ہے تو پھر اسے قضا رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیے دوسرے کیٹیگری کی طرف، زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا افراد۔ مسئلہ تو واضح کہ کیس کیا ہے، کیس یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایج سے تعلق نہیں ہے، اس کے بایولوجیکل سسٹم کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اتنی زیادہ۔ اب وہی والی بات کہ کوئی کہے کہ صاحب پیاس تو مجھے، تو پیاس ہر ایک کو لگتی ہے، 2-3 گھنٹے تک اگر آپ پانی نہیں پئیں گے تو پیاس لگتی ہے، پیاس لگنا ایشو نہیں ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ اس پیاس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہاں پر بڑھاپے کی وجہ سے یا طاقت نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، یہاں پر اس پیاس کے مرض کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، مسئلہ ان کا بھی یہی ہے، ان پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ بھی ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے، وہی 3 پاؤ آٹا یا چاول ہر روزے کے بدلے ایک مومن فقیر کو ان کو دینا ہے۔ ان کے لیے بھی اگر سال کے دوران کسی اور موسم میں روزہ رکھنا ممکن ہو تو قضا رکھنا واجب ہوگا، جیسا کہ ہم نے اشیخ و شیخہ کے ذیل میں گزارش کی تھی۔ اب آئیے تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ کچھ ناراض ہو گیا ہے۔ اب جو کیس رہ جاتے ہیں ان کے اندر ہیں حاملہ خاتون، وہ خاتون جن کی ڈلیوری یا حمل کے وضع حمل کا جو وقت ہے وہ بہت قریب ہے، اور روزہ رکھنا ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیس کیا بنے گا، یا روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے جو اس کے شکم میں ہے، ان کے لیے تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کیس کے اندر کہ جب اس کی اپنی صحت کے لیے یا اس کے بچے کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، پھر یہ کیا کریں، ہر روزے کے بدلے فدیہ دے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دے، اور بعد میں جب یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو قضا بھی رکھیں۔ یعنی یہ جو ڈیلے کیا کرنے کی جو اس کو اجازت مل رہی ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا فدیے کے ساتھ۔ یہی کیس تقریباً بچے کو دودھ پلانے والی خاتون، ان کا بھی مسئلہ یہی ہے، جن کا دودھ کم، نہ کوئی دوسری دودھ پلانے والی خاتون اویلیبل اور نہ ہی ڈبے کا دودھ بچے کے لیے مناسب ہو، جو یہ کیس ہے، خود کا دودھ کم ہے، دوسری خاتون اویلیبل نہیں ہے، 3 جو اوپر کا ٹاپ فیڈ ہوتا ہے جو ڈبے کا دودھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، جب یہ کیس ہے اور اس کا روزہ رکھنا خود اپنے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، ایسی صورت میں ان کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں، بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو قضا بھی رکھیں انجام دیں۔ یہ 4 کیسز ہو گئے۔ اب اس کے بعد آ جائیے تھوڑا سا ہٹ کر، ایک ایسا بیمار شخص کہ ویسے صحت مند ہے مگر ماہ رمضان کے دوران بیمار ہو گیا، بخار آ گیا، دوسرا مسئلہ ہو گیا، اب روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، نقصان دہ ہے، بیماری لمبی ہو جائے گی، شدت آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، اور یہ شخص اس کی ذمہ داری کیا تھی، بیمار ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے ماہ رمضان کے بعد جب صحت مند ہو جائے تو جتنے روزے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا انجام دے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں, کیس یہ ہو گیا کہ اس کی بیماری طول پکڑ گئی, صحت مند ہو ہی نہیں پا رہا, یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا اور اگلا ماہ رمضان آ گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کرائیٹیریا یہی گزارش کیا تھا کہ اس ماہ رمضان میں قضا ہونے والے روزے اگلے ماہ رمضان سے پہلے پہلے رکھ لینے ہیں. یہ کیا رکھے بیچارہ, جبکہ یہ سارا سال بیمار ہے, تو اب اس کے بعد روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. یہ شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر قضا معاف ہے, ان پر قضا واجب نہیں ہے. ان کی بس ایک ذمہ داری ہے کہ یہ ہر روزے کے بدلے ایک مومن فقیر کو ایک فدیہ دے دیں. پانچ روزے قضا ہیں, پانچ فدیہ دے دیں. دس روزے قضا ہیں, دس فدیہ دے دیں. بیس روزے قضا ہیں, بیس فدیہ دے دیں. اس لیے کہ یہ صحت مند ہو ہی نہیں پایا. یہ اس کو کب پتا چلے گا؟ جب اگلا ماہ رمضان آ جائے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ صاحب میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں رہا کہ میں اس کی قضا انجام دے سکوں. یہ ہے فدیے کے حوالے سے کچھ مباحث. اب اس کے بعد کچھ تھوڑی سی تفصیل جو اس کی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فدیہ کتنا ہوتا ہے یہ میں عرض کر چکا, ہر روزے کے بدلے 750 گرام یعنی 3 پاؤ آٹا یا 3 پاؤ چاول کسی مومن فقیر کو دے دیں. ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا, یعنی اگر کوئی کہے کہ میں پیسے دے دیتا ہوں نہیں چلے گا. اگر رقم دینی ہے تو انہیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لیں گے, وہ اس سے آٹا چاول لیں گے, پابند کرنا ہوگا. اور یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے. ایک ہی شخص کو کئی دنوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے, جو مستحق ہے اس کو ایک ہی شخص اگر ہے کئی دنوں کا فدیہ اس کو دیا جا سکتا ہے. فدیہ بس ایک بار لگتا ہے, اس کے بعد اگر مزید ایک سال کی تاخیر کر دی جائے تو فدیے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے, فدیے میں اضافہ نہیں ہوگا. اب ایک سوال جو رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب یہ مومن فقیر بولتے کس کو ہیں؟ مومن فقیر کون ہے؟ مومن فقیر وہ شخص ہے کہ نمبر ایک تو وہ مومن ہو, یعنی 12 امام شیعہ ہو. مومن سے یہاں پر مراد 12 امام شیعہ, غیر مسلمان نہیں چلے گا. مسلمان بھی فقط اگر ہے تو نہیں چلے گا. ایسا مسلمان جو شیعہ ہو, صرف شیعہ ہونا بھی نہیں چلے گا, 6 امامی بھی نہیں چلے گا, 12 امامی ہونا پورا پورا ضروری ہے. اگر 12 امامی ہیں اور فقیر ہے, ایسے شخص کو اگر فدیہ دیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک مان لیا جائے گا. دوسری شرط کہ وہ فقیر ہو. فقیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے معاشرتی اسٹیٹس کے مطابق اس کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور جائز آمدنی کم. اللہ کے نام پر دے دو بابا کہتے ہوئے کوئی کشکول ہاتھ میں لے کر باہر پھرے, شریعت کی نظر میں ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ چاہے وائٹ کالر ہو, چاہے اس کے پاس 3 کمرے کا فلیٹ ہے, چاہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے, اگر اپنے معاشرتی اسٹیٹس کے مطابق اس کے پاس جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو اس کی آمدنی ہے وہ کم, یا تو اس کے پاس سورس آف انکم ہو یا اتنا مال ویسے ہی پڑا ہو کہ جس سے وہ اپنے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکے, اس کو پھر فقیر نہیں کہتے. شریعت کی اصطلاح میں اس کو فقیر نہیں کہتے. تو یہ فدیے کے حوالے سے کچھ عرائض تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اس کے بعد آ جائیے, ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تھوڑا پیچھے سے چلیں, جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی وہیں سے اس کو رب دیتے ہوئے آگے آ جائیں ان آیتوں کی طرف کہ جنہیں آپ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. آیت نمبر 183 سورہ مبارکہ بقرہ, ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں, تم پر روزوں کو فرض کیا گیا, لکھ دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر, قوموں پر اس ذمہ داری کو رکھا گیا تھا. ہدف اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو, پرہیزگار بنو, تمہارے اندر کنٹرول پیدا ہو, تم اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو, وہ تمہاری بات مانے, وہ تمہیں مجبور نہ کر سکے. یہ ہے وہ آیت جہاں سے روزے کی بحث شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ایام معدودات, یہ چند دنوں کی تو بات ہے, پروردگار عالم محبت کا اظہار فرماتے ہوئے گویا کنونس کر رہا ہے کہ چند دنوں کی تو بات ہے کہ یہ ماہ رمضان کا تو 29-30 دن کی بات ہے اور کیا ہے, اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا, نہیں پیئیں گے تو کیا ہوگا, برداشت کرو, ایام معدودات, یہ چند دنوں کی تو بات ہے. فمن کانا منکم مریضا او علی سفر, اور اس میں بھی جو تم میں مریض ہے یا سفر میں, فعدتم من ایام اخر, تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس کی قضا انجام دے. وعلی الذین یطیقونہ, اور وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ بڑا سختی کا معاملہ ہے, مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے, وہ جو ابھی فدیے والی فہرست آپ نے سنی, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, تو ان کا کرنا یہ ہے ان کو کہ وہ فدیہ دے دیں, اور فدیے کے اندر کیا کریں, ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ, اور جو اس کے اندر خود سے اضافہ کر دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے, اس بھلائی کے کام کے اندر جو اضافہ کر رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے. جو میں نے گزارش کی تھی کہ فدیے کی تشریح روایات کے اندر آئیے, ایک مد عام, مد کا مطلب ہوتا ہے 3 پاؤ 750 گرام, اور پھر یہ کہا گیا مدین, یعنی وہ جو بڑھا دے تو کم سے کم اتنا کرے کہ ڈبل کر دے, وہ 1.5 کلو تک چلا جائے, تو ہوا خیر اللہ, وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور یاد رکھنا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو. یعنی یہ مت سمجھنا کہ وہ دیکھو بیچارہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے بچ گیا, ہم لوگ پھنس گئے, ہم بھی بیمار ہو جاتے, جان چھوٹتی, روزہ نہیں رکھنا پڑتا, نا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, تمہارا روزہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو اور اس بات کو جانو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ روزہ رکھنا ہے تو کس مہینے میں رکھنا ہے, وہ چند دن گنتی کے جو ہیں وہ کن دنوں کی بات ہو رہی ہے, کس مہینے کے اندر, یہ ماہ مبارک رمضان. الذی انزل فیہ القرآن, کے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. اب اس کے ذیل میں تکرار نہیں کر رہا, پرسوں ہم نے گزارش کی تھی کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا اور اس کے اندر قرآن مجید کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے. انزل فیہ القرآن, البتہ تاریخ اعتبار سے بعض کتابوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نہ فقط قرآن بلکہ دیگر جتنے صحیفے ہیں وہ سب بھی ماہ رمضان ہی کے اندر نازل ہوئے, توریت, زبور, انجیل اور دوسرے صحیفے کا, یہ سب کے سب پروردگار عالم نے ان کے نزول کے لیے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا. انزل فیہ القرآن, اسی کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. ہدن للناس, اس قرآن کی صفت نمبر ایک, یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدا, اور اس کے اندر ہدایت کی روشن نشانیاں موجود ہیں. والفرقان, اور یہ فرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کی میزان ہے کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کیا جا سکے, فرقان فرق سے نکلا. یہ تین صفتیں قرآن مجید کی پروردگار عالم نے بیان کی, اور یہ بھی بیان کیا کہ ماہ مبارک رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پس جسے یہ مہینہ مل جائے, جسے یہ مہینہ مل جائے, یہ سعادت ہے کہ جسے یہ مہینہ مل جائے, فلیصم, ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر روزہ رکھے. اب یہ صیغہ امر پروردگار عالم نے استعمال کیا. دیکھیں پہلے وہ محبت والے انداز سے بات شروع کی, اے ایمان لانے والوں تم پر یہ روزے لکھے گئے ہیں, یہ فرض کیے گئے, چند دنوں کی بات ہے. پھر آخر میں کہ بابا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, اتنا سمجھ لو کہ اگر یہ سعادت مل گئی ہے تو روزہ تو رکھنا ہے, اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, ہاں استثناء کس کا ہے, اسی کا ہے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور جو مریض ہے یا سفر میں ہے وہ پھر بعد میں ان روزوں کی قضا کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, دیکھو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا, عسر و حرج نہیں چاہتا. آپ نے ابھی دیکھا کہ جو فدیے کے حوالے سے بحث ہے, بیمار ہو گئے سفر میں ہو, ویسے ہی پروردگار عالم عسر و حرج میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا, زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا. ولتکمل العدۃ، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کرو. یعنی آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چلو دو چار روزے کھا لیے تو کھا لیے، خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جو نظام پروردگار نے تمہارے اندر دیا ہے، تمہارے لیے دیا ہے، اس کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے. ولتکمل العدۃ، اس تعداد کو، اس گنتی کو پورا کرو. ولتکبر اللہ، اور اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. علامہ ہداکم، اس پر کہ اس نے تمہاری ہدایت کی. اگر آپ کو یاد ہو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عید الفطر کے موقع پر اللہ اکبر اللہ اکبر علامہ ہدانا، اس کو بھی اس کے ساتھ ربط دیا گیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ اس آیت کی روشنی میں وہ تکبیرات بلند کی جاتے ہیں کہ اللہ اکبر. ولعلکم تشکرون، اور شاید تم شکر گزار بنو. شاید تمہیں اندازہ ہو، شکر کس بات کا انسان انجام دیتا ہے؟ نعمت کا. تمہیں اندازہ ہو کہ یہ ماہ مبارک رمضان تمہارے لیے نعمت ہے. یہ جو پروردگار عالم تم سے روزے رکھوا رہا ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. شاید تم شکر گزار بنو. جب وہ تقویٰ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے کتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مجھے دی گئی ہے. اب اس کے بعد ایک آیت درمیان میں دعا کے بارے میں، اور پھر واپس روزے کے بارے میں. ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو دعا کے ساتھ بھی خاص ربط ہے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ انی قریب، میں قریب ہوں. اس قربت کو محسوس کرو. اب آپ غور فرمائیے، وہ جو قربتن اللہ قربتن اللہ قربتن اللہ، اسی قربت کو محسوس کرو. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مادی اعتبار سے قریب ہونا، اور ایک ہوتا ہے مانوی اعتبار سے قریب ہونا. آپ غور کریں اس بات کو، اس بات پر کہ اگر آپ کی اولاد ہے وہ آپ سے دور بھی چلی جائے، آسٹریلیا چلی گئی، امریکہ چلی گئی، کینیڈا چلی گئی، مکان کے اعتبار سے تو فاصلہ آ گیا، مگر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی وہ دل میں بھی نہیں ہے؟ یہ کون سی قربت ہے؟ اس قربت کا تعلق مکانی قربت کے ساتھ نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب مکان کے اعتبار سے قربت ممکن ہو، یعنی یہ بچہ جو ہے وہ قریب ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، مگر پھر ہم مانوی اعتبار سے بات کرتے ہیں. پروردگار عالم کے باب میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پروردگار لا مکان ہے، لا زمان ہے، وہ کسی جگہ کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا. ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ. وہ مکان سے ماورا ہے، وہ مکان کا تو پیدا کرنے والا ہے، وہ زمانے کا پیدا کرنے والا ہے، زمانے سے ماورا ہے. پروردگار عالم کو ان قیدوں کے اندر نہیں لایا جا سکتا، وہ بہت قریب ہے، مگر تم اس کی قربت کو محسوس کرو. ہر عبادت کرتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ قربتن اللہ، حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ اس کی قربت حاصل ہو، اس قربت کو ہم محسوس کریں. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، کہ وہ قربت جو احساس کرنی ہے، محسوس کرنی ہے، کئی مرتبہ، ایک مثال میں آپ سے عرض کروں کہ بہت نچلے لیول کے اوپر، اگر آپ اپنے گھر میں ٹی وی آن کریں، کیبل نہیں لگا ہوا ہے، تو کیا کوئی تصویر آئے گی؟ تصویر تو نہیں آئے گی. فضا میں سگنلز موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ فضا میں سگنلز موجود ہیں، مگر آپ کا ٹی وی ان سگنلز کی قربت کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹی وی ان سگنلز کی قربت کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ واضح سی بات ہے، جب کیبل نہیں لگایا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قربت کو وہ محسوس نہیں کر پا رہا. وہ ہیں سگنلز قریب، آس پاس، ادھر ادھر، ہر جگہ موجود ہیں، مگر وہ محسوس نہیں کر پا رہا. اب آپ نے کیبل لگایا، الیکٹریسٹی کوئی وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، چلایا تو آپ کا ٹی وی کام کرنے لگا، اس کے اوپر تصویر آنے لگی، تو وہ سگنلز جو پہلے بھی موجود تھے لیکن ٹیلی ویژن ان کی قربت کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا، جب آپ نے درمیان میں وہ سارے واسطے وسیلے درست کر دیے تو اس کے بعد وہ قربت پوری قوت کے ساتھ احساس کی جانے لگی. کیا ایسا ہی معاملہ ہمارا پروردگار کے ساتھ نہیں؟ وہ تو قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, مکانی اعتبار سے اس کو محدود کیے بغیر تھوڑا سا وسعت میں وہ ہے موجود, ہم محسوس نہیں کر پا رہے. تو وہ کیبل فالٹ اور یہ سارے الیکٹریسٹی پاور فیلئر کے مسئلے حل کرنے کے لیے ماہ رمضان آ گیا. کس کے ذریعے سے اپنے آپ کو چینج کرو, درست کرو, وہ سارے واسطے وسیلے درست کرو, جس کے بعد پھر دل کی اسکرین پر پروردگار عالم کی قربت کے سگنل جگمگانے لگیں گے, انسان اس قربت کو احساس کرنے لگے, محسوس کرنے لگے, کہ انسان اس کو محسوس کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مثلا تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ اللہ قریب ہے یا دور, کہ اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی کریں اور اگر دور ہیں تو بلند آواز سے پکاریں, جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. اور پروردگار نے کہا میں قریب ہوں. سرگوشی کرنا یا زور سے پکارنا خدا کے باب میں انڈیفرنٹ ہے, یعنی وہ جو دلوں کے راز سے واقف ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ مثلا سرگوشی کریں یا زور سے بولیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بھی بندے کی بندگی کا ایک انداز ہے کہ وہ کبھی چپ کے آہستہ آہستہ خدا سے گفتگو کرتا ہے, کبھی اجتماعی دعاؤں کے پروگرام کے اندر کھل کے خدا سے گفتگو کرتا ہے. ٹھیک, یہ دونوں انداز ہیں. میں خدا خود وہ قریب, فإنی قریب. اجیب و دعوت الداعی, اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعان, جب وہ مجھے پکارتے ہیں. فلیستجیبوا لی, تو انہیں بھی تو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں, کہ میں بھی تو ان کو پکار رہا ہوں. یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا, یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا, ٹو وے ٹریفک چلے گا. تم جب پکارتے ہو تو یاد رکھو کہ میں نے بھی تم کو پکارا ہے. جب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری پکار کا جواب دوں تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم میری پکار کا جواب دو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, بس ان کو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ نیک راہ پر آ جائیں. یہ آیت نمبر 186 ہو گئی. اب اس کے بعد آیت نمبر 187 جو اس سلسلے کی آخری آیت ہے, لیکن تھوڑی لمبی آیت ہے, جس میں پروردگار عالم چار احکام بیان کرتا ہے. آپ جانتے ہیں برادران عزیز کے شریعتوں کے اندر بھی ناسخ اور منسوخ ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی, نوح علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی, آج جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب شریعت کے اندر ود ان دس شریعت ایک پیرامیٹر میں رہتے ہوئے احکام کے اندر بعض احکام ناسخ ہیں بعض منسوخ ہیں. مثلا قبلے والا حکم, کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا بعد میں خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا, تو ایک حکم ہے جو منسوخ ہو رہا ہے اور دوسرا حکم ہے جو اس کو نسخ کر رہا ہے. یہاں پر پروردگار عالم ایک حکم جو روزے سے تعلق رکھتا ہے اس کی منسوخی کا اعلان کرتا ہے. پہلے جو روزے کے اندر طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر راتوں میں بھی ازدواجی تعلقات کی ممانعت تھی, جائز جنسی تعلقات بین زن و شوہر میاں اور بیوی کے درمیان کا وہ بھی جائز نہیں تھے, کہ ماہ رمضان کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. دن میں تو روزہ ہے پر رات میں بھی اس کی اجازت نہیں. اس آیت میں پروردگار عالم اس حکم کی منسوخی کا اعلان کرتا ہے. اب یہ بحث کہ وہ کس نے اس کی مخالفت کی اور کیا کیا اور کیا گڑبڑ کی, نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بعض بڑے نام لکھے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری شیعہ کتابوں میں وہ نام نہیں ہے, برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر وہ نام بھی موجود ہے. خیر اس پر میں نہیں جا رہا, لیکن آئیے ذرا دیکھیں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے. اوہل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کیا جاتا ہے لیلت الصیام, ماہ صیام کی راتوں میں. دن کا معاملہ تو روزہ ہے, راتوں کے اندر بھی, راتوں کے اندر حلال کیا جاتا ہے. الرفث الی نسائکم، سیکشوئل انٹرکورس جو ہے اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. جو لباس کا کام ہے وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، کہ جس طرح سے لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے کہ اسی طرح سے یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی جنسی بہرا روی سے بھی حفاظت کرتے ہیں، کہ یہ ایک دوسرے کی جائز خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جس کے بعد پھر انہیں حرام کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، یعنی اس حکم کی پابندی تم نہیں کر رہے تھے. فتاب علیکم، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. وعفا عنکم، اور معاف کرتا ہے. فالآن باشروہن، ٹھیک ہے اب اجازت دی جاتی ہے تم مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کرو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اولاد وغیرہ، پروردگار عالم نے جو تمہارے نصیب میں تقدیر میں جو لکھا ہے اسے تم ان کے ذریعے سے طلب کرو، کوئی حرج نہیں. یہ ہو گیا ایک حکم جس کے اندر پچھلے حکم کی منسوخی کا اعلان کر دیا گیا اور کہا کہ اب راتوں کے اندر یہ پابندی نہیں ہے. اب آئیے دوسری چیز. دوسرا حکم یہ تھا پہلے کہ اگر ایک شخص افطار کے بعد سو گیا، افطار کے بعد وہ سو گیا، تو اگر وہ جاگ بھی جائے تو اب اگلے افطار پر ہی وہ کچھ کھا سکتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھا سکتا، کچھ نہیں پی سکتا. یعنی میں عرض کروں کہ فرض کیجئے کہ آپ مغرب کی نماز کے لیے اٹھے، آپ نے نماز پڑھی اور بیگم اگر افطار بنا رہی ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ افطار تیار ہو آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی اور اب آنکھ کھلی، پانچ منٹ کے بعد ختم، اب یہ افطار ختم سب، اب یہ کب ہوگا؟ اگلے افطار پر، اگلا روزہ بغیر کچھ کھائے پیئے اسی طرح سے رکھنا ہے. یہ پہلے حکم تھا شریعت کے اندر، اسی شریعت محمدی کے اندر، پھر اس کو منسوخ کیا گیا. اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جب خندق کی جنگ وقوع پذیر ہوئی ہے تو اس میں ایک صحابی جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کا ریزن یہی بتایا گیا کہ گزشتہ شب یہ افطار نہیں کر پائے تھے اور آنکھ میں لگ گئی، اور جب جاگے تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں کچھ نہیں کھا سکتا، کچھ نہیں پی سکتا، جس کی وجہ سے جب دن میں بغیر کچھ کھائے پیے اتنی گرمی کے اندر وہ کام کر رہے تھے تو بے ہوش ہو گئے. جس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر وسعت دی، وہ پچھلا حکم منسوخ کر دیا گیا، اور اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، کلو کھاؤ، وشربو پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جائے، جس کو صبح صادق سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ جو ٹائم ٹیبل جو بنتا ہے وہ اسی بنیاد پر بنتا ہے کہ صبح کی جو سفیدی ہے، وہ جو سفید ڈوری ہے، وہ دھاگا سا جو بنتا ہے، وہ جدا ہو جائے رات کی سیاہی سے. اب اس کے پیچھے بھی ایک لطیفہ ہے. ایک صحابی نے یہ کام کیا تھا کہ باقاعدہ اس نے ایک سیاہ رنگ کی رسی رکھی تھی اور ایک سفید رنگ کی رسی رکھی تھی، اس کو دیکھتا رہتا تھا، اور دیکھتے 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 جب اس کے لیے واضح ہو جاتا کہ اچھا اس میں سفید کون سی ہے، سیاہ کون سی ہے، اس کے بعد کہتا اب میرا روزہ شروع ہوا. جب پیغمبر اکرم کو پتا چلا پیغمبر مسکرائے، اور پیغمبر نے کہا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ آسمان کے اوپر صبح کی سفیدی کا واضح ہو جانا ہے، جو صبح صادق جس کو کہتے ہیں، جو نماز فجر کا اولین وقت ہے. تو یہ دوسرا حکم آیا کہ اب سے آن ورڈ رات میں اگر تم سو بھی جاؤ تو واپس جا کر کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، ہاں جب فجر ہو جائے تو اس کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس کے بعد ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ تو ہو گیا روزے کا آغاز، اس کے بعد اختتام کہاں پر ہے؟ ثم اتم الصيام الى الليل، اس کے بعد روزے کو مکمل کرو رات تک، الى الليل رات تک، رات کے آنے تک. اب یہ اس کے بعد پھر آپ خود حساب کتاب رکھ لیں. یعنی برادران اہل سنت کے ساتھ جو تشیع کا ایک اختلاف ہے بہرحال اپنی جگہ پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی غروب سورج ہو گیا اس کے ساتھ ہی روزہ کھول دو، اور پھر اصرار بھی بہت زیادہ ہے اس کے اوپر کہ فوراً روزہ کھول دو. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید سورج کے غروب ہونے کا تذکرہ نہیں کر رہا. قرآن مجید کہہ رہا ہے ثم اتم الصیام الى الليل، رات تک روزے کو مکمل کرو. صرف سورج کے غروب ہونے سے کیا رات آ جاتی ہے؟ جب تک سیاہی نہ آ جائے اس وقت تک اسے رات نہیں کہتے. ایک ہے غروب حسی سورج کا، اور ایک ہے جس کو کہتے ہیں ذہاب حمرہ مشرقیہ، کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد مشرق سے ایک سرخی نکلتی ہے، جب وہ سروں کے اوپر سے گزر جائے وہ جو ٹائم ہے کہ جس کے اندر سیاہی آ جاتی ہے کا، اس کو کہتے ہیں رات. ثم اتم الصیام الى الليل. فرقت نظر اس سے فقہ جعفری کا مسئلہ یہی ہے کہ غروب حسی کافی نہیں ہے، یعنی ایز اٹ اپیئر سن سیٹ ہو گیا کافی نہیں ہے، اس کے بعد ایک 10-12-13 منٹ ویٹ کریں یہاں تک کہ سیاہی آ جائے، اس کے بعد پھر روزے کو افطار کیا جائے گا. ولا تباشروہن، چوتھا حکم. دیکھیں پہلا کیا تھا کہ اب راتوں میں مباشرت کی اجازت دی جاتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، فجر سے پہلے تک کھا پی سکتے ہو. نمبر تین، اتم الصیام الى الليل، رات تک روزے کو مکمل کرو. اب نمبر چار، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. خبردار، جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کر رہے ہو اس وقت مباشرت مت کرنا. یعنی یہ جو کہا گیا کہ راتوں کو اجازت دی جاتی ہے وہ اس کے لیے جو اعتکاف نہیں کر رہا. اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو خبردار، ماہ مبارک رمضان ہو یا نہ ہو، اگر اعتکاف کوئی کر رہا ہے تو رات میں اسے مباشرت کی اجازت نہیں. دن میں تو ویسے ہی روزہ ہوگا، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، لیکن وہ کم سے کم جو 3 دن اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنا ہے کا، اس کے اندر خبردار کسی قسم کا کوئی جنسی معاملہ نہیں ہو سکتا. افسوس یہ ہوتا ہے، خیر اب تو کراچی کی تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال کہیں کہیں اب بھی شاید یہ غلط فہمی ہے، اور خود شیعوں کو غلط فہمی ہے کہ فقہ جعفری کے بارے میں معلومات کم ہے، تو خود شیعوں کی بھی کم ہے. وہ کہتے ہیں اعتکاف کا فقہ جعفری سے کیا تعلق ہے؟ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. فقہ جعفری کا اعتکاف سے کیا تعلق ہے؟ پیغمبر اکرم سے لے کر معصومین کی کتنے ہی واقعے آپ کو مل جائیں گے اعتکاف کے. فقہ کی کتابوں کے اندر مستقل باب موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں. کیا شک ہو سکتا ہے اعتکاف کے بارے میں؟ بالکل، ایک مستحب عبادت، اہم عبادت، جس کو ماہ رمضان کے اندر انجام دینے کی خاص تاکید ہے، ماہ رمضان سے ہٹ کر بھی انجام دینے کی تاکید ہے. لیکن ماہ رمضان خاص، جس طرح سے قرآن کی تلاوت کی بہار کا موسم ہے، اسی طرح سے اعتکاف کی بہار بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر پروردگار فرماتا ہے تلک حدود اللہ. دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ لمٹس ہیں، یہ لائنز ہیں جو اللہ نے ڈرا کر دی ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ واضح کر کے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے، لعلہم یتقون، کہ شاید اس طرح وہ متقی بن جائیں. ہدف کیا ہے؟ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ آیت نمبر 187، لعلہم تتقون، شاید یہ لوگ متقی بن جائیں. اصل ٹارگٹ یہ ہے، اصل ہدف یہ ہے کہ تمہارا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول پیدا ہو، تمہارا نفس تمہاری بات مانے، تمہیں اپنی بات منوانے پر مجبور نہ کرے. یہ تو ہو گئی قرآن کی وہ ریلیونٹ آیتیں جو سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کر 187. ایک آدھ اور مقام پر روزے کا مختصر سا اشارتاً تذکرہ ہے قرآن مجید میں، مگر عمدہ جو بیان ہے وہ یہاں پر ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر. اب ذرا سا آئیے اور دیکھیں کہ کیا تاریخی مناسبتیں اس مہینے کے اندر ماہ مبارک رمضان میں موجود ہیں. تاریخی مناسبتیں، نمبر ایک، ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ وہ دن ہے کہ جس دن آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلات والسلام آٹھویں امام کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا. وہ جو مامون الرشید کے ساتھ معاملہ تھا اس کی تفصیل میں جائے بغیر 201 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تاریخ تھی ماہ رمضان کی پہلی, یکم ماہ رمضان یعنی جس کی شب پڑ گئی. ایک قول کے مطابق, البتہ اس میں اختلاف ہے, دوسری تاریخی مناسبت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہادت. ایک قول کے مطابق وہ ماہ مبارک رمضان کے اندر 7 ماہ رمضان 7 اس کو یہ تاریخ ہے جناب ابو طالب کی وفات, لیکن یہ مختلف فی ہے, اس میں دوسری تاریخیں بھی ہیں. ایک اور اہم تاریخ ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ان کی شہادت کی تاریخ بھی ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ اور 10 بعثت یعنی بعثت یا اعلان رسالت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے وہ شیب ابی طالب کی تمام سختیوں کو سہنے کے بعد جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ماہ مبارک رمضان میں. اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہی کے اندر مواخات کا واقعہ پیش آیا, مواخات جس کے اندر ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا گیا تھا, کہ وہ واقعہ بھی ماہ مبارک رمضان میں پیش آیا, تاریخ نہیں معلوم اس کی. اس کے بعد ایک اہم ترین خوشی جو ماہ مبارک رمضان کے اندر ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 15 ماہ رمضان اور 3 ہجری سبط اکبر پیغمبر اکرم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام امام کی ولادت کی تاریخ ہے جو سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر بن کر اس دنیا کے اندر آئے جناب سیدہ کے ذریعے سے. اس کے بعد اسی تاریخ کو ایک قول کے مطابق 15 رمضان 195 ہجری میں ہمارے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے, یہ بھی ایک قول ہے. اس کے اندر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ مسلمانوں نے جو پہلی جنگ فارمل, تھوڑے بہت اس سے پہلے بھی تھوڑی جھپٹ وغیرہ ہوتی رہی, لیکن جو پہلی باقاعدہ جنگ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں ہوئی, 16, 17 یا 19 ماہ رمضان, ماہ رمضان کی 17 تاریخ یا 19 ماہ رمضان اس کو جنگ بدر ہوئی تھی, کہ جس کے اندر مولا کائنات کی شجاعت کے جو کارنامے وہ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کا جو موقع ہے 8 ہجری میں, وہ بھی ماہ مبارک رمضان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. 20 ماہ رمضان 8 ہجری. اس کے بعد جو اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اندر شب قدر, وہ تو ہے ہی ماہ مبارک رمضان کے اندر, کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ, ماہ مبارک رمضان کی ایک اور فضیلت شب قدر, نزول قرآن اور اسی طرح سے دوسرے صحیفوں کا نازل ہونا میں عرض کر چکا, وہ بھی ماہ مبارک رمضان کے اندر. پھر اس کے بعد جو غم کی تاریخ ہے, ضربت اور شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام 19 رمضان کو ضربت, شب 19 رمضان ضربت, اور اس کے بعد 21 ماہ رمضان کو مولا کی شہادت. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اعتکاف کی بھی خاص تاکید ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہی کے اندر اسے انجام دیا جائے. اس کے بعد جو جدید ہماری عصری مناسبتیں ہیں اس کے اندر جو امام خمینی کا ایک کارنامہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا, تو وہ بھی ماہ مبارک رمضان کی ایک اہم تاریخ اس اعتبار سے قرار پاتی ہے. اس کے بعد ظاہر کہ عید اور عید کی مناسبت سے فطرہ اور فطرے کے ساتھ ساتھ خوشیاں اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ, یہ ساری چیزیں ماہ رمضان اور پھر ماہ رمضان سے ملحق پہلی شوال, یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں. اب آئیے ذرا آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں پیغمبر اکرم کے اس خطبے پر کہ جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, تقریباً تمام اہم شیعہ کتابوں کے اندر آپ کو یہ خطبہ ملے گا. اہم کتابیں حدیث کی جتنی بھی ہیں، کافی کو دیکھ لیں، من لا یحضر کو دیکھ لیں، وسائل الشیعہ کو دیکھ لیں، فضائل العشر الثلاث کو دیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں ہیں عام طور پر، مستدرک الوسائل نوری طبرسی کی، ہر کتاب کے اندر آپ کو الفاظ کے تھوڑے بہت تغیر کے ساتھ یہ خطبہ ملے گا. اور اس خطبے کے اندر، اس خطبے کی روایت مولا کائنات سے ہے، یعنی مولا نے اس خطبے کو روایت کیا ہے. یہاں پر جس جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں شیخ صدوق کی روایت ہے کہ جو پہنچتی ہے مولا کائنات تک. عن علی ابن مصر رضا علیہ السلام، عن آبائه علیہم السلام، عن علی امیر المومنین علیہ السلام. مولا روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم، ایک دن پیغمبر اکرم نے خطبہ دیتے ہوئے ہم سے یہ ارشاد فرمایا. فقال ایوہ الناس، تو پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور تنہا نہیں آ رہا، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے. شہرن ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک فضیلت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے. وایامہ افضل الایام، اور اس کے دن دوسرے مہینے کے دن اس کے دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے ایام افضل ہیں. ولیالی ہے افضل الیالی، اور اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں. وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کے لمحے، اس کی گھڑیاں دوسرے مہینے کے لمحات سے فضیلت میں زیادہ ہیں. ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ جس میں تمہیں اللہ نے اللہ کا مہمان بننے کی دعوت دی ہے. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے تمہیں عزت والا قرار دیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تمہیں تسبیح کرنے کا ثواب دلائے گا. ونومکم فیہ عبادہ، سو جانا بھی تمہیں عبادت کا ثواب دلائے گا. وعملکم فیہ مقبول، اور جو عمل تم انجام دو اللہ اسے قبول کرے گا. ودعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں اللہ قبول کرے گا. فاسأل اللہ ربکم، پس تم اللہ سے سوال کرو، دعا مانگو اپنے رب سے، بنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، وقلوب طاہرہ اور پاک دلوں کے ساتھ، ان یوفقکم لصیام و تلاوت کتاب، کہ وہ تمہیں توفیق دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی اور کتاب خدا کی تلاوت کرنے کی. فإن الشقیا من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، اتنا شقی ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی عظیم مغفرت کو نہ پا سکے. واذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ وعطشہ، اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. وتصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، اور دیکھو اس مہینے کے اندر کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے فقراء اور مساکین کو صدقہ دو، دل کھول کر ان کی مدد کرو. خاص طور پر آج کل کے جو حالات ہیں جس میں واقعاً مہنگائی ویسے ہی زیادہ ہے، اور جو اس وقت جو تباہ کاریاں ہیں، الامان الحفیظ، جس طریقے سے دوسرے کراچی تو بہرحال کسی حد تک اس پریشانی سے محفوظ رہا، امن و امان کے اور دوسرے مسائل تو ہیں، مگر بہرحال وہ جو پریشانی اس وقت ہے اور اس کی وجہ سے جو متاثرین ہیں، واقعاً وہ اس وقت منتظر ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، دیکھو صدقہ دو، مدد کرو ان کی، کن کی؟ اپنے فقراء اور اپنے مساکین کی. وبکروا کبارکم، اس مہینے میں خاص اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ویسے بھی کرنا ہے مگر اس مہینے میں خاص کرو، ایک الگ انداز سے جاؤ ان کے پاس، ان کی بزرگی کا لحاظ کرو. ورحمو صغارکم، اور اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، چھوٹوں کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ، ویسے بھی کرنا ہے مگر اس مہینے میں خاص. وصلوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو. اگر بول چال بند ہے، ناراضگی ہے، ختم کر دو اس ناراضگی کو، جاؤ ملاقات کرو. واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. وغضوا اما لا یحل النظر الیہ ابصارکم، اپنی آنکھوں کو وہ منظر دیکھنے سے بچاؤ کہ جو حلال نہیں ہے تمہاری آنکھوں کے لیے. واما لا یحل الاستماع الیہ اسماعکم، اور جو سننا حلال نہیں ہے ایسی باتوں کے سننے سے اپنے کانوں کو بچاؤ. وتحنلوا علی ایتام الناس، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو. یتحننوا علی ایتامکم، تمہارے یتیموں پر بھی مہربانی کی جائے گی. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، یعنی تم نے بھی مرنا ہے، تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں. تیار رہو اس بات کے لیے کہ اگر آج کوئی یتیم ہے تو تمہاری اولاد بھی یتیم ہو سکتی ہے. ان یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرو، اور پھر امید کرو کہ شاید تمہارے یتیموں کے سر پر بھی کوئی دست شفقت پھیرے گا. فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اس خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے. خاص طور پر فی اوقات صلاتکم، خاص طور پر نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کرو. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اور اس کے بعد جب تم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو. ینظر اللہ عز و جل فیہ بالرحمہ الی عبادہ، اس موقع پر اللہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے اپنے بندوں پر. یجیبوہم اذا ناجوہو، جب وہ بندے اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے. وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادُوهُمْ، اور لبیک کہتا ہے جب وہ اس کو ندا دیتے ہیں. وَيُعْطِيهِمْ اِذَا سَأَلُوهُ، اور جو سوال کرتے ہیں تو خدا انہیں عطا کرتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ، اور جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول کرتا ہے. اَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں، اے لوگوں، اِنَّ أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَ بِأَعْمَالِكُمْ، تمہاری جان گروی پڑی ہوئی ہے. جس طرح سے انسان کچھ ادھار لینے کے لیے گروی رکھواتا ہے، کہ تمہاری تو جان گروی پڑی ہوئی ہے، یاد رکھنا. مرہونتم بعمالکم، تمہارے اعمال کے عوض. ففکوہ باستغفارکم، استغفار کرو اور اپنی جانوں کی خلاصی کرواؤ، اس کو چھڑواؤ. وظہورکم ثقیلہ من اوزارکم، اور تمہاری پیٹھ، تمہاری پشت، اس پر بڑا وزن ہے، گناہوں کا بڑا بوجھ ہے. فخففوا عنها بطول سجودکم، اپنی پیٹ کے بوجھ کو کم کرو سجدوں کو طولانی کر کے. لمبے طویل سجدے کرو جس کی وجہ سے تمہاری پشت پر موجود بوجھ ختم ہو جائے گا. فعلموا ان اللہ عز و جل اقسم بعزته، جان لو کہ اللہ عز و جل نے قسم کھائی ہے اپنی عزت کی. اللہ یعذب المصلین والساجدین، کہ اللہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا. واللہ یروعہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور قیامت کے دن جب سب انسان کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، وہ انہیں آگ میں نہیں جلائے گا. ایوہ الناس، اے لوگوں، من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند اللہ عتق رقبہ، اس مہینے میں اگر کسی ایک مومن روزے دار کو تم نے افطار کروایا، اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. وَمَغْفِرَ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ، اور جو گناہ ہو گئے ان کی مغفرت کر دے گا. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کسی صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، فَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ کے رسول، ہم سب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم افطار کرا سکیں. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے رسول نے جواب دیا، اتقوا النار ولو بشق ثمرۃ، اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کے ذریعے سے کسی کو افطار کرواؤ اور اس ثواب کو حاصل کرو. ولو بشربت من الماء، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے افطار کرواؤ، مگر کرواؤ، دینے کی عادت ڈالو. ایو الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقا، جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے، اچھے طریقے سے رہے، اچھے طریقے سے ملے، اچھے اخلاق سے بات کرے، کان لہ بذلک جوازن علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، تو اس کا فائدہ وہ دیکھے گا پل صراط پر، جہاں پر قدم ڈگمگا رہے ہوں گے وہاں اسے آسانی کے ساتھ گزرنے کا موقع ملے گا. ومن خفف فی ھذا الشہر، اور جو اس مہینے کے اندر کمی کر دے، اما ملکت یمینو، آسانی پیدا کر دے، کس کے لیے؟ اپنے غلام، اپنی کنیز کے لیے. ہمارے یہاں مثلا کام کرنے والی کوئی خاتون آتی ہے، نوکر ہے، ڈرائیور ہے، ان کے لیے بھی تو کمی کرو، ان کے لیے بھی تو کچھ آسانی پیدا کرو، کوئی ڈیوٹی آورز ان کے بھی تو کم کرو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں تم نے وہاں کمی کر دی، اللہ حساب میں کمی کر دے گا. پروردگار خفف اللہ علیہ حسابہ، اللہ اس حساب کتاب میں کمی کر دے گا کہ تُو نے جب میرے بندے کے ساتھ آسانی کی، میں تیرے حساب میں آسانی کر دیتا ہوں. وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرًّا، اور جو اگر کسی شر پر قدرت رکھتا ہے اور وہ اپنے شر کو روک لے خدا کے خوف سے، كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ، اللہ اپنے غضب کو اس سے روک دے گا، يَوْمَ يَلْقَى، جب قیامت کے دن وہ اس سے ملاقات کرے گا. وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا، جو کسی یتیم سے محبت اور عزت کا سلوک کرے گا، اکرمہ اللہ یوم یلقا، قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ عزت کا سلوک کرے گا. ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ، اور اگر کوئی صلہ رحم کرے، اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لے، اللہ اپنی رحمت کو اس سے جوڑ دے گا، یوم یلقا، قیامت کے دن. ومن قطع فیہ، اور اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لے، رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقا، اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کو اس سے ہٹا لے گا. ومن تطوع فیہ بصلاۃ، اور جو اس مہینے کے اندر نافلہ نمازیں پڑھے، نماز شب، نماز غفیلہ، ظہر کی نافلہ، فجر کی نافلہ، مغرب کی نافلہ، عشاء کی نافلہ، نافلہ جو واجب نہیں ہے، ومن تطوع فیہ بصلاۃ، جو اس مہینے کے اندر نافلہ نمازیں پڑھے، کتب اللہ لہ براءت من النار، اللہ جہنم کی آگ سے براءت نامہ اسے لکھ دے گا. ومن ادى فیہ فرضا، اور جو واجب نماز پڑھے، کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، تو ایک واجب نماز اسے 70 نمازوں کا ثواب دلائے گی جو دوسرے مہینوں کے اندر وہ پڑھا کرتا تھا. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف المیزان، جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے، اللہ میزان میں اس کے اعمال کے وزن کو زیادہ کر دے گا جبکہ دوسروں کے وزن کم ہوں گے. ومن تلا فیہ آیتا من القرآن، جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن مجید کی پڑھے، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر، تو یہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے. من الشہور، ایوہ الناس، اے لوگوں، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ابھی آپ پیغمبر اکرم کے انداز کو آپ دیکھیے واقعا، واللہ، ایوہ الناس، اے لوگوں، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. فاسألوا ربکم ان لا یغلقھا عنکم، اللہ سے دعا کرو کہ اسے تمہارے لیے بند نہ کر دے. وہ ابواب النیران مغلقہ، اور جہنم کے دروازے بند ہیں. فاسألوا ربکم، اللہ سے دعا کرو اپنے رب سے، ان لا یفتحھا علیکم، کہ تمہارے لیے انہیں نہ کھول دیں. وہ شیاطین مغلولہ، شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے. فاسألوا ربکم، اللہ سے دعا کرو، اللہ یسلطھا علیکم، کہ انہیں تم پر مسلط ہونے کا موقع نہ ملے. قال امیر المومنین، علیہ السلام. اس موقع پر مولا نے سوال کیا, فقم تو وقل تو, کھڑے ہوئے اور یہ کہا, یا رسول اللہ, بہت توجہ کے ساتھ بالکل آخری خطبے کا اختتام, مولا سوال کرتے ہیں, فقم تو وقل تو, میں کھڑا ہوا, وقل تو میں نے سوال کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, یہ تو آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کی نا, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ بتائیے اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے کہ جو اس مہینے کے اندر انجام دیا جائے. ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, فقال یا ابو الحسن, اس موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا, اے ابو الحسن, افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ, اعمال میں افضل ترین عمل یہ ہے اس مہینے کے اندر کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے انجام نہ دیا جائے, حرام سے بچو, حرام سے. ثم بقا, پیغمبر نے یہ کہا, مولا کو دیکھ رہے ہیں, مولا نے سوال کیا, جواب دیا, مولا کو دیکھا, ثم بقا, اور بے اختیار رونے لگے, پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فقلتو یا رسول اللہ ما یبقی کا, مولا کہتے ہیں میں نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, کس وجہ سے آپ نے گریہ فرمایا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فقالا, اس موقع پر پیغمبر فرماتے ہیں, یا علی, اب کا لما یستحل من کا فی ھذا الشہر کانی بکا وانت تصلی لربک وقد انبسا اشق الاولین والآخرین شقیق غافر ناقصمون فضربک ضربۃ علی قرنک وخضب منہا لحیتک. خلاصہ کلام, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, اے علی, اس مہینے میں تیرے ساتھ ایسا ہی کوئی ماہ رمضان ہوگا کہ جس میں وہ کچھ تیرے ساتھ ہوگا کہ جس کا تصور کر کے میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا. اور وہ کیا ہونے والا ہے؟ کہ ماضی کے اندر ایک شقی گزرا ہے کہ جس نے ناکہ صالح کو اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں اور اسے پے کیا تھا, وہ بدترین شقی تھا ماضی میں. اور اس امت کا شقی ترین شخص وہ ہوگا کہ جو تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا جبکہ تو نماز پڑھ رہا ہوگا, حالت سجدہ میں ہوگا, بس اس کا تصور کر کے کہ اے علی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا, بے اختیار آنسو میری آنکھوں سے جاری ہو گئے. قال امیر المومنین علیہ السلام, اس موقع پر مولا فرماتے ہیں, فقل تو یا رسول اللہ, میں نے کہا, اے اللہ کے رسول, وذالک فی سلامت من دینی, یہ جو میرا خون بہے گا میرے دین کی سلامتی کے ساتھ. فقال فی سلامت من دینک, پیغمبر نے فرمایا, کیا شک ہے علی تمہارے دین کی سلامتی کے ساتھ. ثم قال یا علی, من قتلک فقد قتلنی, اے علی, جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی, جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن سبک فقد سبنی, جس نے تجھے گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی. لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي وَرُوحِكَ مِنْ رُوحِي, اس سے کہ تو تو میرا نفس ہے, میری روح تیری روح ہے, تیری روح میری روح ہے. وَتِينَتُكَ مِنْ تِينَتِي, اور تیری تینت میری تینت سے ہے. اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَنِي وَإِيَّاكَ, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا. وَاصْطَفَانِي وَإِيَّاكَ, اور مجھے بھی چن لیا اور تجھے بھی چن لیا. واختارنی للنبوہ, مجھے چنا نبوت کے لیے. واختارک للامامہ, اور تجھے چنا امامت کے لیے. فمن انکر امامتک, جو تیری امامت کا انکار کر دے, فقد انکر نبوتی, اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا. یا علی, انت وسی, اے علی تو میرا وسی ہے. وابو ولدی, اور میرے بچوں کا باپ ہے. وزوج ابنتی, اور میری بیٹی کا شوہر ہے. وہ خلیفتی, اور میرا خلیفہ ہے. علی امتی, میری امت پر. فی حیاتی و بعد موتی, میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی. امرو کا امری, تیرا حکم میرا حکم. و نہیو کا نہی, تیرا منع کرنا میرا منع کرنا ہے. اقسم باللذی بعثنی بالنبوہ, میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے مجھے نبوت کے لیے مبعوث کیا. وجعلنی خیر البریہ, اور مجھے خیر بریہ بنایا. انک لحجت اللہ علی خلقہ, اے علی تو خلق خدا پر اللہ کی حجت ہے. وہ امین علی سر و خلیفتی علی عبادہ, اور اس کے رازوں پر امین ہے اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہے۔ یہ ہے وہ خطبہ پیغمبر اکرم کا جو یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، شیخ صدوق نے اسے روایت کیا عیون اخبار رضا کے اندر علیہ علیہ۔ بہرحال پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، کچھ اعلانات ہوں گے اور اس کے بعد مختصراً، ویسے ہی وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن مختصراً اگر کچھ سوالات اگر آپ کے ہیں تو انشاءاللہ پھر ان کو دیکھا جائے گا، مگر پہلے کچھ اعلانات ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ مالک تو جواستہ محمد والے محمد کا، یہ برکتوں رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ شروع ہو چکا، مالک اس مہینے سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما۔ مالک اس مہینے کے اندر ہم تجھ سے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے جان مال عزت و آبرو کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی حفاظت فرما، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار ہمارے شہیدوں کے درجات اور بلندی عطا فرما، ہمارے شہیدوں کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما، وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آج شہید ہونے والوں کے لیے، کل شہید ہونے والوں کے لیے اور بطور عمومی تمام شہدا کے لیے، اور اس کے علاوہ جو فہرست میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس سے، مرحوم ولایت حسین اے وی ڈی اکبر علی پیر بھائی، مرحومہ اقصا زہرا، مرحوم مشتاق احمد نور محمد دھارسی، مرحوم سہیل رضا یوسف علی، فاطمہ بھائی کرم علی کانجی، رضا حسین عاشق حسین، حسن علی، حسن علی لو جی، نور بانو بھائی نتھو، فدا حسین ہاشمانی، سکینہ بھائی مادھو جی، برکت علی علادین، قاسم علی شریف، نایانی فیملی کے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام، کل مومنین مومنات مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، کچھ اعلانات ہیں، اس کے بعد جو مختصراً دوسرا سیشن ہے شاید 15 منٹ کا وہ ہوگا، اور پھر آج کی نشست مکمل ہوگی۔